اور یہ ہے دین. دین پیغمبر اسلام کے ضابطے, پیغمبر اسلام کے قانون, پیغمبر اسلام کے طریقے, آپ کی سنت, آپ کے عمل اور آپ کے پیارے فرمان کا نام. جب تک آپ کا عمل اس سانچے میں کھڑا نہیں ہوگا اس وقت اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں, جیسا کہ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں دی. اس لیے میرے بھائیوں, عمل کی قبولیت کی یہ تو بنیادی شرط, ایک اخلاص, دوسرا پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق. اس پورے مضمون کو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی نے چند جملوں میں ادا کیا, وہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, لا ينفع القول الا بالعمل, یہ زبانی باتیں ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں کرو گے. لا ينفع القول والعمل الا بالنیت, اور زبانی باتیں اور عمل اس عمل کے مطابق. اس نے پورا دین آپ, اس قول کو آپ بار بار سوچیں, پورا دین آپ کے سامنے آتا. اور سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند حدیثوں سے اس ان پورے مسائل کو واضح کیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سب کو یاد ہوگی کہ ان نمر اعمال و بالنیات, تین الفاظ ہیں لیکن تین الفاظ میں تقریباً آدھا دین کے نمبر کے سمجھ بیٹھ. دیکھو, تمام اعمال نیت پر محفوظ ہیں. یہ اخلاص, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, دنیاوی اعمال کیوں نہ ہو. بعض دفعہ دنیاوی اعمال اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کرتے. کسی کی شادی کی دعوت آ جائے تو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں, دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر آج اس کی خوشی میں شریک نہ ہوئے تو کل یہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی کی غمی ہو جاتے ہیں, دل میں خیال یہ ہوتا ہے اس کے غم میں آج شریک نہ ہوئے تو کل یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے معاملات بھی ہم نے اپنے منفی مقاصد کے تحت کرنے شروع کر دیے, حالانکہ ہر معاملہ اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ اخلاص, اور نبی اسلام کی چھوٹی سی حدیث نے اس پورے مفہوم کو ادا کر دیا. اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے اس دین میں کسی نے نئی چیز ڈال دی جو ہماری فرمودہ نہیں, جس پر ہم نے عمل نہیں کیا, جو ہمارے طریقے کے خلاف, وہ چیز مردود. یہ پوری کی چھوٹی سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کو واضح کر رہی ہے, اور یہی پورا دین ہے. انہی دو شرائط پر ہمارے اعمال کی قبولیت میں انحصار ہے. تو آئیے اس کے طریقے پر غور کر لیں. طریقہ میرے دوستو یہ ہے کہ اگر اخلاص نیت پیدا کرنا ہے تو دل سے منفی جذبات کو نکال دیجیے, دنیا کی محبت کو نکال دیجیے, اور آخرت کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. یہ قبر کی گھاٹیاں, یہ آخرت کی گھاٹیاں جو ناقابل برداشت ہیں, ان پر بار بار سوچیں گے تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو خوف جو ہے یہ اخلاص کا راستہ ہے. جب خوف پیدا ہوگا تو پھر دل میں اخلاص آئے گا, دنیا کی محبت کے بت ٹوٹ جائیں گے. فکر آخرت یہ اساس ہے اخلاص کی, تقوی یہ اساس ہے اخلاص کی. اور اگر پیغمبر اسلام کی سنت لینی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت لینی ہے کہ ہماری نماز پیغمبر اسلام کی نماز جیسی ہو, ہمارے روزے پیغمبر اسلام کے روزے جیسے ہوں, ہمارے اخلاص, ہماری گفتار, ہمارا حج, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے فرائض, ہمارے نوافل, ہر چیز پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اس کا نہایت سہل طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل کتابیں آج موجود, صحیح بخاری آپ کی زبان میں ترجمہ ہو کر آ چکی, اردو زبان, اردو آپ کی زبان ہے اور ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ, کہاں سے کہاں آپ آج, یہ آپ کی ترقی روشن دماغی کی دلیل ہے. اللہ نے کہاں سے کہاں آپ کو بھیج دی, اس کا معنی ذہن میں شعور ہے, اچھی رسائی ہے. تو پھر یہ کتابیں ضرور لیں. وہ گھر میں فقیر سمجھتا ہوں جس گھر میں ٹی وی ہو اور صحیح بخاری نہ ہو. ٹی وی جس میں باہیات چیزیں آتی اور صحیح بخاری جو ہمارے محبوب پیغمبر کی حدیثیں, محبوب پیغمبر کے موتی جیسے دانت اور پیاری پیارے ہونٹ اور میٹھی میٹھی زبان سے نکلی پیاری باتیں وہ موجود ہیں, وہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں. دنیا کا دو ٹکے کا لیڈر, اس کی کوئی کیسٹ آ جائے, اس کی کوئی تقریر آ جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے فنڈ جمع ہو جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے, اور پیغمبر اسلام کی حدیثیں موجود ہیں ہمارے گھروں سے خالی. تو پھر اعمال کی اصلاح کیسے ہو؟ اب صحیح بخاری مثال کے طور پہ اس میں کتاب الصلاۃ, نماز کا بیان, روزے کا بیان, حج کا بیان, عمرے کا بیان, فرائض کا بیان, نوافل کا بیان, جہاد کا بیان, ہر باب موجود ہے, ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو حاصل کریں, اردو زبان میں ہے, اور یہ دنیا کے جھیلوں سے آپ بچ جائیں. اس دنیا میں بھانت بھانت کی بولیاں آپ سنتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ میں حق بولوں, کوئی کہتا ہے میں حق بولوں, کوئی کہتا ہے میں حق بولوں, آپ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں حق پر کون یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پریشانی ہم نے خود مول لی ہوئی. اللہ ہم کو توفیق دے خود پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا, ہمارے قائد نے کیا فرمایا, امام الانبیاء نے کیا فرمایا, کیا آپ کی سنت تھی, کیا آپ کا طریقہ تھا؟ انتہائی سستا راستہ, انتہائی سہل طریقہ ہے اپنے اعمال کی عافیت کا اور دنیا اور آخرت کی نجات کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ دوبارہ آپ کو سنا دوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر شخص کو چاہیے کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ, پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ, ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اس کے مطابق تم کو جزا دے گا. اچھے عمل ہوں گے اچھی جزا دے گا, برے عمل ہوں گے بری جزا دے گا. جب اچھے عمل بناؤ, پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرو, اپنے دلوں کو اخلاص اور تقویٰ کے نور سے منور کر لو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
وعلى آلہ وصحبہ ومن اوفى بعہدہ الى یوم الدین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات, فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات, کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو کس طرح معاف کرتا ہے اور درجات کو کس طرح بلند فرماتا ہے, یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے. تو اس موقع پر آپ نے تین اعمال ارشاد فرمائے کہ ان تین اعمال سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. فرمایا کہ پہلا عمل کثرت الخطا اسباغ الوضوء علی البکار, کہ تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. تکلیف سے مراد جیسے سخت سرد موسم ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو, لیکن اس کے باوجود مکمل وضو کیا جائے, اس میں کوئی نقص باقی نہ چھوڑا جائے, یہ اسباغ الوضو مکمل وضو کرنا. یہ مکمل وضو حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ تین طریقوں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ اعضاء پر پانی بہایا جائے, حدیثوں میں پانی بہانے کا ذکر آتا ہے. دوسرا پانی بہا کر ان اعضاء کو ملا جائے, دلک, حدیث میں دلک کا الفاظ دس بھی آتے ہیں, اعضاء کو ملنا تھا, چہرہ ہے یا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے, صرف پانی بہانے پر اکتفا نہ کیا جائے. اور تیسرا تین بار کا عدد پورا کرنا, اگرچہ ایک بار اور دو بار دھونا بھی کافی ہے، لیکن تین بار کے عدد کو پیغمبر علیہ السلام نے افضل کہا ہے. تو اس طرح مکمل وضو ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. تو یہ اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ وضو کا فائدہ ہے، کس طرح وضو سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. اور اس سے غور کریں کہ نماز کا فائدہ کیا ہوگا. وضو تو نماز کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. جب وضو کا اتنا اجر ہے، اتنا فائدہ ہے، تو نماز کا اجر کیا ہوگا اور نماز کا فائدہ کیا ہوگا. تو پہلا عمل یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. دوسرا عمل فرمایا وہ کثرت الخطا الى المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا. مسجد اگر دور بھی ہو تو زیادہ قدم چلنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جنت میں انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ خطوہ تمحو خطیئتا وخطوہ ترفع درجاتا. انسان جب چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف تو ایک قدم جب اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا جنت میں ایک درجہ اونچا کر دیتا. یہ مساجد کی طرف چل کے جانے کا اجر ہے. جتنا انسان چل کے جائے گا اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ دوسرا عمل. اور تیسرا عمل جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا. معنی یہ کہ نماز انسان کے دل میں پیوست بار بار وقت کی نگرانی کرتا رہے تاکہ وقت فوت نہ ہو. ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز کا انتظار شروع کر دیا، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ترک دنیا، انتظار کا یہ معنی نہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے انتظار کرے. نہیں، دنیا کے کاروبار بھی ہوں لیکن دھیان نماز کی طرف ہو، نماز کا وقت فوت نہ ہو جائے. تو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ان سات افراد کا ذکر کیا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنا سایہ فراہم کرے گا. نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور حالت یہ ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو. اور جتنے انسان کے گناہ ہوں گے اتنا وہ پسینے میں غرق ہوگا. اور زمین یہ نہیں ہوگی، زمین بدل دی جائے گی. اور وہ دن بھی 50,000 سال کے برابر. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ بعض خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے گا. ان میں ایک خوش نصیب یہ انسان بھی، فرمایا وقلبہم معلقہم بالمسجد، اس انسان کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو. یہ مسجد میں جانا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، اس طرح اس کو مسجد سے محبت، مسجد کے حقوق کا خیال رکھنا، مسجد کے ساتھ یہ تعلق کتنا اجر کا باعث ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنا سایہ فراہم کر دے گا. تو یہ تین عمل ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں افضل یہ عمل ہے کہ فضا لکم الرباط. یہ عمل رباط ہے, یہ عمل رباط کے برابر ہے. ان تین عملوں کو رباط سمجھو. رباط کے دو معنی عربی لغت میں. ایک معنی اللہ کی راہ میں اسلامی سرحد پہ کھڑے ہو کر پہرا دینا, دشمن کے حملے کا خطرہ ہے, حالت جنگ ہے, اور بالکل بارڈر پہ کھڑے ہو کر ایک شخص پوری رات پہرے میں گزار دے, اس عمل کو رباط کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رباط لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک رات بارڈر کا پہرا پوری دنیا سے قیمتی, دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا کچھ ہے. یعنی مومن کا یہ عمل دنیا کی ہر چیز سے, دنیا کے ہر ساز و سامان سے قیمتی. ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت میں کھڑے ہو کر پہرا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا, جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ اس کے جنازے کے لیے جانے لگے. تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو ہم نے کوئی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اس کا جنازہ اگر آپ نہ پڑھیں تو بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, صحابہ کو دیکھنے لگے کہ سب ایک ہی رائے, اس بات پر سب متفق ہیں, سب خاموش ہیں, گویا کسی کو اس کی کوئی نیکی یاد نہیں. ممکن ہے نمازیں پڑھتا ہو, گھر پڑھتا ہو, اور کسی کو کوئی یہ شہادت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ کبھی مسجد میں اس کو دیکھا ہو. ایک صحابی نے گواہی دی اس کے بارے میں, انی رأیتہ بعد لیلۃ یحرس فی سبیل اللہ, میں نے ایک رات اس کو دیکھا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں پہرا دیا تھا, یہ اس کی نیکی مجھے یاد ہے. تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, جا کے اس کا جنازہ پڑا, اس کو دفن کیا, اس مٹی ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اصحابوں کا یظنون بانک من اہل النار, تمہارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے. وانا اشہد بانک من اہل الجنہ, جبکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ. اتنی عظیم الشان دیکھ, اس کو حراسہ یا رباط اسلامی سرحد پر چوکی داری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے, اور دوسری آنکھ وہ ہے جو میدان جہاد میں پہرا دینے کے لیے رات بھر جاگتی رہتی ہے. ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. میرے بھائیو, یہ بڑی مقدس نیکی, اور اس نیکی سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جب اللہ کبھی موقع دے آپ کو پاکستان آنے کا یا اپنے ملک میں آنے کا, تو آپ ضرور اس نیکی کو اپنائیں, وقت نکالیں کچھ راتوں کا, کچھ ساعتوں کا, کچھ دنوں کا, اسلامی سرحد کی طرف جائیں. کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو رہی, ایک حالت جنگ ہے, آپ کو یہ مواقع انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے, لیکن یہ ہے عظیم الشان نیکی, اس کا عزم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص جہاد کیے بغیر مر جائے, یا جہاد کا ارادہ کیے بغیر مر جائے, تو اس کی موت منافقت کی موت ہے, وہ نفاق کے ایک شعبے میں مارا جاتا ہے. تو خیر, رباط کا ذکر ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان تین نیکیوں کو رباط قرار دیا. ایک تو رباط کا یہ معنی, دوسرا رباط کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پالنا, جو اس دور کا ایک سامان تھا, گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد ہوتا تھا. یہ رباط کا ایک معنی ہے, گھوڑے پالنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی. اس کا معنی جہاد قیامت تک کے لیے, کیونکہ باعث خیر اور باعث برکت صرف وہ گھوڑا ہے جس کو جہاد کے لیے پالا جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے برائے فخر کہ میرے پاس سواری ہے, گھوڑا ہے, یہ آدمی کے لیے جہنم میں داخلے کا باعث بن جائے گا. ایک ہے برائے ستر, پردہ پوشی, گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں, تجارت ہو رہی ہے اس پر, تو ٹھیک ہے اگر رزق حلال کا باعث ہے تو انسان کو اجر ملے گا. اور ایک ہے جو مکمل انسان کے اجر کا باعث ہے, یہ جہاد کا گھوڑا ہے. نبی اسلام نے سنا کہ جہاد کے گھوڑے میں اتنی خیر و برکت ہے کہ انسان اس کو باندھ دیتا ہے اور اس کی رسی کچھ لمبی کر دیتا ہے تاکہ یہ زیادہ زمین پر چر سکے, زیادہ کھا سکے. تو فرمایا کہ جتنا وہ چرے گا, جتنا وہ کھائے گا, اتنا اس آدمی کے لیے اجر لکھا جائے گا. اور اگر گھوڑا اپنے زور سے رسی کو توڑا بیٹھا اور پورا کھیت ہی کھا گیا تو پھر بھی اس کے لیے اجر لکھا جائے گا. کھانے کے بعد جو وہ لید کرے گا, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ لید بھی قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں تولی جائے گی, حتیٰ کہ وہ پانی پیے گا, پانی کا وزن ہوگا, پانی پی کر پیشاب کرے گا, پیشاب بھی تولا جائے گا. یہ جہاد کی فضیلت ہے, یہ رباط ہے, گھوڑا پالنا اللہ کی راہ میں تاکہ اس پر جہاد کیا جائے, یہ رباط ہے. تو یہ رباط کے دو معنی لوگوں سے عرب, نبی علیہ السلام نے ان تینوں نیکیوں کو رباط قرار دی, تینوں نیکیوں کو رباط کہا ہے. مکمل وضو کرنا یہ بھی رباط ہے, ایک نماز پڑھ کے دوسرے کا انتظار کرنا یہ بھی رباط ہے, اور تیسری مسجد کی طرف زیادہ چل کے جانا یہ بھی رباط ہے. ان تین نیکیوں کو پیغمبر علیہ السلام نے ثواب کے لحاظ سے رباط کے برابر قرار دیا ہے. تو آئیں نیکیوں کی طرف بڑھیں. نبی علیہ السلام نے یہ اعمال صالحہ ہمارے سامنے بیان کی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیکیاں کریں. تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ نے اسی مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا, جلدی فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. وقت گزرتا جا رہا ہے اور کسی انسان کے ماتھے پر اس کی عمر کا سرٹیفکیٹ نہیں لکھا گیا کہ اس نے کتنا دین ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی. فرشتے ان کے دل میں, جس فرشتے کو اس موت پر موکل کیا گیا ہے اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں, کبھی اس نے نئی گاڑی خریدی کچھ دن چلا لے, ابھی اس نے نیا گھر بنایا کچھ دن اس میں رہ لے, چلو رہنے کا موقع دے دو, یا ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے کچھ دن گزار لے. نہیں, وقت آ گیا, نئی شادی ہو, نیا گھر ہو, نئی گاڑی ہو, نیا بزنس ہو اور کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہو, چلو کچھ وقت گزار لے اس میں. نہیں, ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی. اس نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, اپنے گناہوں کو بخشانے کی طرف. جو ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بسایا ہوا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے بڑھاپے کا وقت ہے, اس بات کو بھول جائیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی عمر سے آگاہ نہیں کیا, اس لیے جلدی کرو اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف. اور خاص طور پہ یہ ساعت اور یہ لمحات رمضان کا مہینہ جو باعث مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں, ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وہ جنت اور جنت کی طرف. وہ جنت ارضھا السماوات والارض, وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمینوں کی اس مسافت کے برابر ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جمع کر لی جائیں کتنا ان کا فاصلہ بنتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ, اور پھر ہر آسمان کی کثافت 500 سال کی مسافت کے برابر, ساتویں آسمان تک, پھر پہلے آسمان سے زمین تک 500 سال کا فاصلہ, پھر یہ ساتوں زمینیں, کتنی کثافت, کتنا فاصلہ, انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ جنت کا عرض ہے, ہمیشہ عرض چھوٹا ہوتا ہے لمبائی بڑی ہوتی, تو اس کا طول کتنا ہوگا, کوئی انسان کی عقل سے ماورا چیز ہے, تو اس جنت کی طرف لپکو اور جلدی کرو. کس طرح کی جلدی؟ جیسے ایک صحابی نے کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میدان جہاد میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس جنگ میں کود جاؤں اور لڑتا رہوں آگے بڑھ بڑھ کے, ہر زخم اپنے سینے پہ کھاؤں اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگوں, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں, میرا کیا مقام, کیا میرا انجام, کیا مجھے ملے گا؟ فرمایا کہ تم کو وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر, جنت ارض السماوات ارض, یہ جنت تم کو حاصل ہو جائے. اس نے کہا بخن بخن, یہ عربی ایک کلمہ ہے جس کو انسان اس وقت بول کے بڑا خوش ہو جائے کہ واہ واہ, اردو میں اس کو واہ واہ کہہ لیں کہ کیا اجر ہر کیا نہیں کی. چنانچہ اس کی جھولی میں کھجوریں تھیں, کھجوریں کھا رہا تو کھجوریں اس نے کھانی شروع کر دی, کھجوریں کھاؤں اور پھر اپنا کام کروں. ایک دو کھجوریں کھائیں تو کہتا ہے کہ اگر یہ ساری کھجوریں کھا کر میدان جہاد میں جاؤں تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی, کھجوریں کھانے تک میں جنت کا انتظار کروں, اتنا انتظار میں نہیں کر سکتا. کھجوریں وہیں پھینکی, میدان جہاد میں کود گیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور جنت میں پہنچ گیا. یہ صحابہ کی حرص اور صحابہ کی طلب اور ان کی تڑپ تھی, کس طرح وہ اس کے لیے بےقرار رہتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ لپکو اس کی طرف, مغفرت کی طرف اور جنت کے حصول کی طرف. اور عدت للمتقین, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی, اور پرہیزگاری اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے فرض کیے گئے اور روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری. روزے رکھو گے, اللہ کی اطاعت کرو گے, راتوں کا قیام کرو گے, گناہوں کو بخشواؤ گے, تو تم کو تقوی حاصل ہوگا. اور جب تقوی حاصل ہوگا تو یہ تقوی اساس ہے جنت. یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی. تو خاص طور پہ یہ ساعتیں, یہ گھڑیاں, ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. دیکھ آدھا مہینہ گزر چکا, آدھا باقی رہے گا, اور پھر یہ عشرہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے, نیا تیسرا عشرہ, یعنی اس میں اتنی خیر و برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ, کہ جب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور پوری پوری رات بیدار رہتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری اس کی نگرانی کیا کرتے. ان دس دنوں میں آپ اعتکاف کیا کرتے, قرآن کی تلاوت ساتھ ساتھ کیا کرتے. قرآن کا روزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا ساتھ ہے, کیونکہ قرآن اور روزے دونوں مل کر قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا اور اللہ قبول کرے گا. بڑا ان کا گہرا ربط ہے. پیغمبر علیہ السلام رمضان کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے. جبریل امین اسپیشل آسمانوں سے آتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام سے پوری وحی کا جو نازل ہو چکی ہوتی اب تک اس کا پورا دور کرتے تھے. اور حتیٰ کہ وہ آخری رمضان جس کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اس رمضان میں جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دو بار دور کیا. تو رمضان کا قرآن کی تلاوت سے بڑا گہرا تعلق, اور قرآن نازل بھی رمضان میں ہو, اس لیے گہرا تعلق ہے. قرآن کی تلاوت کیا گیا, درود پاک کثرت سے پڑھا کریں پیغمبر علیہ السلام پر, کثرت سے پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی شخص اور کچھ عمل نہ کرے رمضان کی راتوں میں, درود پڑھتا جا رہا ہے, روزے کی درود پڑھتا جا رہا ہے, تو وہ کچھ زبان سے کچھ مانگے یا نہ مانگے, ہمیں تو ماننا بھی نہیں آتا, کیسے مانگے, اس کے آداب نہیں آتے. فرمایا کہ صرف درود پڑھتا رہے تو اس کی برکت سے جو اس کے دل میں خواہشات ہوں, نیک خواہشات, جو اس کی تمنائیں ہوں گی, اللہ سب پوری کر دے گا درود کی برکت سے. کتنے افضل عمل, قرآن کی تلاوت, درود پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا, جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پہ دس رحمتیں اتار دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ سب کرنے کے اعمال, اللہ کا ذکر کرے, درود پاک پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, رات کو نوافل پڑھے, تہجد پڑھے, تراویح کا اہتمام کرے, یہ سب اعمال ہیں جو باعث خیر و برکت. اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور سنت مبارکہ رمضان کے مہینے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ, رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر تیزی سے خرچ کیا کرتے, جو بھی اللہ نے دیا اس کو تیزی سے, جو آتا اس کو خرچ کر دیا, تیزی سے خرچ کیا کرتے. تو یہ نفقات, یہ قرآن کی تلاوت, یہ نوافل, یہ روزے کا اہتمام, گناہوں کی بخشش, یہ سب وہ اعمال ہیں جن کا اللہ نے ہم کو موقع دے دیا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان میں ہمارے اعمال سے ہم سے راضی ہو جائے, اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طیبتا فی اگر تو آپ نے سنت پر عمل کرنا, سنت جو ہے وہ یہی ہے آٹھ رکعت اور تین رکعت گیارہ رکعت. باقی اگر نفل آپ نے پڑھنے ہیں مزید تو نوافل کی قید نہیں ہے کوئی, پھر نفلوں کو محدود نہیں کر سکتے کہ وہ دس ہوں یا بیس ہوں یا تیس ہوں یا پچاس ہوں. اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو نفل پڑھ سکتے, لیکن اگر صرف سنت کا اہتمام کرنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ گیارہ رکعت کی, صحیح بخاری کی حدیث.
اس کا مطلب ہے جو بیس رکعت تراویح پڑھتے ہیں
جی, ہاں یہ سنت سے ثابت نہیں, سنت سے ثابت نہیں, سنت جو ہے وہ گیارہ رکعت. لیکن بیس کا عدد کسی حدیث سے نہیں ملتا, یہ صحیح, ہاں اب صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. یعنی سائر کا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے رات کو, حضرت نے کیا جواب دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدى عشرۃ رکعت, کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی آپ. تو سنت تو یہی ہے کہ گیارہ رکعت پڑھی جائے, اور سنت پر عمل کرنے کا بڑا اجر ہے. اس کے بعد اگر انسان نفر پڑھنا چاہے اپنے طور پر تو ان نفلوں کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیس ہوں یا تیس ہوں, جتنے اللہ توفیق دے, کیونکہ کسی چیز کی تحدید شرعی دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کو اگر محدد کرنا ہے یا مقرر کرنا ہے تو اس پر شریعت کی دلیل چاہیے, قرآن یا حدیث. ہاں یہ عمل خلاف سنت ہے, یہ عمل خلاف سنت ہے. باقی نوافل پر اللہ تعالیٰ چاہے تو اجر دے.
ہم لوگ جو آٹھ رکعت پڑھتے ہیں, میرا خیال میں آپ لوگ بھی رکھی ہوں گے جیسے میں سوچتا ہوں, انشاءاللہ یہ دو رکعت جو تین رکعت فطر پڑھتے ہیں, دو رکعت نوافل ہیں, نفل
نفل ہے جی.
لیکن ہم لوگ وہی سنت کے نیت باندھتے ہیں یا نوافل کے, تو آخر میں بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ نوافل ہیں.
یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ان اللہ وتر یحب الوتر, کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ حقیقت میں وتر ایک ہے جو شریعت نے مقرر کی, وتر ایک ہے. اس سے پہلے دو رکعت آپ پڑھیں یا چار رکعت آپ پڑھیں وہ نفل شمار ہوں, وہ نفل شمار ہوں. اس لیے وتر پڑھنے کے, یعنی تین اگر پڑھنے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اور ایک رکعت الگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, اس لیے یہاں بھی ایسے پڑھتے ہیں. اچھا یہاں اتفاق نہیں ہوگا, اس لیے کہ وتر حقیقت میں ایک ہے, شروع کے دو نفل ہیں, ان دو نفلوں کو الگ پڑھ لیں پھر وتر الگ پڑھ لیں. ویسے دار قطنی وغیرہ میں روایتیں آتی ہیں کہ یہ تین وتر ایک سلام سے بھی نبی علیہ السلام نے پڑھے, دو سلام سے نہیں بلکہ ایک سلام سے بھی آپ سے ثابت ہے. اور زیادہ طریقہ جو آپ کا معمول بھی تھا وہ وہی جو یہاں ہوتا ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھتے ہیں, کیونکہ وتر ایک ہے. اور اگر تین رکعت ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ثابت ہے, پڑھ سکتے ہیں.
درمیان میں تشہد ہوگا؟
تشہد نہیں درمیان, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یقعد الا فی آخرہ, کہ اگر تین رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو پھر تین رکعت جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو نہیں بیٹھتے تھے مگر صرف آخری رکعت, لا یقعد الا فی آخرہ, دار قطنی کے الفاظ, نہیں بیٹھتے تھے مگر صرف آخری رکعت. ابھی وتر ہمارے طریقے سے نہیں ہے تو اس میں یعنی تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ یا اللہ کے نبی کا طریقہ کس راستے کو ہم پسند کریں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہی ہمارے لیے سعادت کی باعث ہے, اور یہ احادیث صحیح بخاری کی ہیں, جس طریقے سے عمل ہوتا ہے نا یہاں پر, دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرا پھر ایک رکعت پڑھا, ثابت ہے. اچھا اگر ایمان ایسے کرتے ہیں تو پڑھنا چاہیے, ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ جماعت کا ثواب ملے. اگر تین رکعت ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے, اگر ایسا کرتے ایسا ساتھ پڑھنا چاہیے, لیکن جماعت کے اجر سے محروم نہیں ہونا چاہیے. طریقے دونوں حدیثوں میں موجود ہیں, دونوں ثابت ہیں, دونوں سے کسی پر عمل ہو پڑھ لینا چاہیے.
لیکن پر ہم لوگ جو
الفاظ ہیں
مطلب ہے کہ سب جان جائے نا.
ہاں یہ دارقطنی کی حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ جب اللہ کے نبی تین رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو لا یقعد الا فی آخرهن، تو نہیں بیٹھتے تھے مگر صرف آخری رکعت تیسری رکعت.